دوسرا نام کافر 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 کافر.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رہے گا کوئی تیغ ستم کے یادگاروں میں، رہے گا کوئی تیغ ستم کے یادگاروں میں، میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا 100 مزاروں میں، میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام فیصل آباد محلہ رضا آباد کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، آج کا یہ پروگرام مخدوم مکرم حضرت مولانا قاری ریاضم صاحب اور یہاں کے دوستوں کے خصوصی حکم پر منعقد کیا گیا ہے. جلسے کا عنوان ذوالنورین کانفرنس ہے. میں انشاءاللہ اپنی معروضات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور مظلومیت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، اور اس سے پہلے پاکستان کے موجودہ حالات کے سلسلے میں خصوصی گزارشات کرنا چاہتا ہوں. محرم الحرام کے شروع ہونے میں 1 یا 2 دن باقی ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت بڑی پریشان ہے. آپ نے وزارت داخلہ کا وہ اعلان پڑھ لیا ہوگا جس میں اس نے کہا ہے کہ 1 محرم کو جو جلوس سپاہ صحابہ نکال رہی ہے اس جلوس پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور باقاعدہ طور پر حکمرانوں کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ جلوس اشتعال انگیزی کا پیش خیمہ ہے اور اسی اثنا میں صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا ہے کہ جس کے مطابق فرقہ واریت پھیلانے والوں کے لیے 10 سال کی سزا مقرر کی گئی ہے. تو میں آج کی تقریر میں انشاءاللہ اس بات کا بھی ذکر کروں گا کہ فرقہ واریت کس کو کہتے ہیں, اور یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح کروں گا کہ اشتعال انگیزی ہماری طرف سے ہوتی ہے یا ہمارے مخالف فریق کی طرف سے ہوتی ہے, اور اشتعال انگیزی کس کو کہتے ہیں, اشتعال کہاں سے پیدا ہوتا ہے. میرے بھائیوں, یہ بات اصولی طور پر آپ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کا کوئی سنی, خواہ بریلوی ہو, خواہ دیوبندی ہو, خواہ اہل حدیث ہو, کسی ملک میں بستا ہو, کسی شہر میں رہتا ہو, وہ لڑائی اور فساد کا آغاز نہیں کر سکتا. یہ بات آپ یاد رکھیں, اور میں انشاءاللہ اس بات کو ثابت کروں گا کہ دنیا کا کوئی سنی لڑائی اور جھگڑے کا آغاز نہیں کر سکتا. جب بھی شیعہ اور سنی میں تنازع ہوگا, اس کی بنیاد صرف اور صرف شیعہ ہوگا, سنی ہو نہیں سکتا. کسی دلیل سے لڑائی کا آغاز سنی کی طرف سے ممکن ہی نہیں ہے. میں اس کو ثابت کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, جس شخص نے یہ کہا کہ 1,44,000 صحابہ اہل بیت خاندان نبوت خلفاء راشدین میری عقیدت کا محور ہے, میری عقیدت کی آماجگاہ ہے, میری عقیدت کے مراکز ہیں, سب مراکز ہیں, وہ لڑائی کا آغاز کیسے کر سکتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ابو بکر بھی میری عقیدت کا مرکز ہے, فاروق اعظم بھی میری عقیدت کا محور ہے, عثمان غنی بھی میری عقیدت کی آماجگاہ ہے, اور علی المرتضی اور حسن اور حسین بھی میری عقیدت کا مرکز ہے. جس کا عقیدہ یہ ہے, وہ لڑائی کا موجب کیسے بن سکتا ہے, وہ لڑائی کا آغاز کیسے کر سکتا ہے. لڑائی تو اس وقت ہوگی جب ایک شخص یہ کہے کہ ابو بکر تو کافر تھا, علی سچا تھا, عمر جھوٹا تھا, حسین سچا تھا, عثمان جھوٹا تھا, عائشہ جھوٹی تھی نعوذ باللہ, فاطمہ سچی تھی. جب آپ اس عقیدت کو ڈیوائڈ کریں گے, اسے تقسیم کریں گے, آپ 1,44,000 پیغمبر کے صحابہ میں صرف 5 آدمیوں کی تعریف کر کے باقی سب کو کافر قرار دیں گے, لڑائی شروع ہو جائے گی, قتل و غارت شروع ہو جائے گی, جھگڑا شروع ہو جائے گا اور اختلاف شروع ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جس طرح صدیق اکبر کا منکر بے ایمان ہے, اسی طرح علی کا منکر بھی بے ایمان ہے, جس طرح فاروق اعظم کا منکر بے ایمان ہے, اسی طرح حسین کا منکر بھی بے ایمان ہے, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس عقیدے سے لڑائی کیسے ہوگی, اس عقیدے سے جھگڑا کیسے ہوگا. کہ میرے نزدیک اسی طرح کا کافر وہ شخص ہے جس نے علی کی توہین کی ہے, جس طرح صدیق کا منکر کافر ہے اسی طرح علی کی توہین کرنے والا بھی کافر ہے. جب میرے نزدیک سب کی عزت, سب کا احترام, سب کی عقیدت میرے ایمان کا حصہ ہے, تو لڑائی میری طرف سے کیسے ہو سکتی ہے.
حق نماز کا دوسرا نام
حکمرانوں, یک طرفہ ٹریفک اب نہیں چلے گی. شیعوں کو جو تم نے اپنا جوائی
اور داماد بنا رکھا ہے، اب تمہیں یہ پالیسی چینج کرنی پڑے گی.
48 سال سے شیعہ سنی کے دروازے پہ خنجر لہرائے، محرم میں 10 دن خنجر لہرائے، 10 دن جلوس نکالے، 10 دن ابو بکر کو گالی دے، تو 43 سال سنی بھی سویا رہے، حکمران بھی سویا رہے، اور ڈپٹی کمشنر ایس پی ہاتھ جوڑے کہ کوئی بات نہیں، ان کے صرف 10 دن ہیں، اور سپاہی صحابہ نے 10 دنوں میں صرف 1 دن مانگا ہے، تکلیف ہو گئی ہے. یہ محرم کی 1 تاریخ، 1 تاریخ. اور یہ بات یاد رکھو کہ 1 محرم کو جو جلوس سپاہی صحابہ نکال رہی ہے، یہ مطالبات کا جلوس ہے. یہ کس کا جلوس ہے؟ یہ مطالبات کا جلوس ہے. اگر آج میاں نواز شریف میرا یہ مطالبہ تسلیم کر لے کہ 1 محرم کو پورے پاکستان میں چھٹی کی جائے گی، تو میں آج ہی یہ جلوس ملتوی کرتا ہوں، آج اعلان کرتا ہوں ریڈیو ٹیلی ویژن پر، آج اعلان ہو جائے کہ 1 محرم سے پاکستان میں چھٹی ہوگی، اور ٹیلی ویژن ریڈیو میں گھسے ہوئے شیعہ کو برطرف کر دیا جائے گا، اور ٹیلی ویژن ریڈیو پر چاروں خلفاء کے ایام پر خصوصی پروگرام نشر ہوں گے. ان تینوں مطالبات کو حکومت آج مان لے، جلوس کی التوا کا اعلان میں آج ہی کرتا ہوں. لیکن اگر تم ہمارا یہ جائز مطالبہ بھی نہ مانو، اکثریت ہماری ہو، ملک ہمارا ہو، میجورٹی ہماری ہو، لوگ ہمارے ساتھ ہوں، پبلک لا ہمارا ہو، اور حضرت حسین کی شہادت پر چھٹی 2 دن کرو، اور فاروق اعظم کے دن پر 1 دن بھی چھٹی نہ کرو، تو تمہارا باپ بھی یہ جلوس نہیں روک سکتا. ہم پر امن ہیں، کہو ہم ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم جھگڑا نہیں چاہتے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ تمام صحابہ، تمام پیغمبر کے دوست میری عقیدت کے مراکز ہیں، وہ لڑائی کا موجب کیسے بن سکتا ہے؟ مجھے سمجھاؤ تو صحیح، کیسے بنے گا؟ لڑائی اس وقت ہو کہ جب آپ صحابہ میں سے 5 کے بارے میں کہیں کہ وہ تو سچے تھے باقی کافر تھے. لڑائی اسی سے شروع ہوگی. اس لڑائی کو پہلے سمجھو، اس جھگڑے کو سمجھو کہ اس جھگڑے کا آغاز کس نے کیا اور کیوں کیا. میرا تو جھگڑا ہی نہیں، میں تو علی المرتضیٰ کی محبت کو دل کا سرور کہتا ہوں، میں تو حسین کی عقیدت کو اپنے قلب و جگر کی روشنی کہتا ہوں، میں تو فاطمۃ الزہرا کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، میں تو خاندان نبوت سے عقیدت کو ایمان کی علامت سمجھتا ہوں. جب میرا یہ ایمان ہے تو لڑائی میری طرف سے کیسے ہوگی؟ تم کہتے ہو جی لڑائی اس وقت ہوگی کہ جب تم کافر کافر شیعہ کافر کہتے ہیں، اس وقت لڑائی ہوگی. کافر کافر شیعہ کافر تو میں نے بعد میں کہا، میرے اس کہنے کی وجہ تو تلاش کرو کہ میں نے کیوں کہا کافر کافر شیعہ کافر. اس کی وجہ تلاش کیے بغیر تم فرقہ واریت کا آرڈیننس نافذ کرتے ہو، اور تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کافر کا نعرہ کیوں لگتا ہے، شیعہ کو کافر کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے. آپ کے ذہن میں صرف کافر کا نعرہ آیا ہے کہ ہم نے شیعہ کو کافر کہا، شیعہ کے کافر کہنے سے لڑائی ہو گئی ہے، ابو بکر کو کافر کہنے سے تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی، عمر کو کافر کہنے سے تو کوئی لڑائی نہیں ہوتی، عثمان غنی کو بدکماش لکھنے سے تو کوئی لڑائی نہیں ہوتی، عائشہ کو طوائفہ لکھنے سے تو کوئی لڑائی نہیں ہوتی، رسول اللہ کی بیٹیوں کو گالی دینے سے تو کوئی لڑائی نہیں ہوتی. تم ابو بکر کو کافر کہنے کو تو نہیں روکتے، عمر کو کافر کہنے کو تو نہیں روکتے،
عثمان غنی کو بدکماش لکھنے سے تو کسی کو نہیں روکتے، عائشہ کو بداری عورت لکھنے سے تو کسی کو نہیں روکتے. اگر میں احتجاج کروں کہ ابو بکر میرا باپ ہے، میرے باپ کو گالی مت دو، عمر میرا باپ ہے، میرے باپ کو گالی مت دو، عثمان میرا باپ ہے، میری باپ کو گالی مت دو، عائشہ میری ماں ہے، میری ماں کو گالی مت دو، اگر میں یہ کہتا ہوں اور جواب میں کہتا ہوں جو میرے باپ کو گالی دے گا میں اسے کافر کہوں گا، جو میری ماں کو طوائفہ کہے گا میں اسے کافر کہوں گا، تم اس پر تو چیبر جبی ہوتے ہو، تم صدیق کی عزت کے لیے میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو، عمر کی ناموس کے لیے میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو، تم عائشہ کے دوپٹے کے لیے میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو، میرے باپ کو گالی دے گا تو میں اس کا گریبان پکڑوں گا، میری ماں کو گالی دے گا تو میں اس کا گریب سہر جایا، میرے باپ کو گالی دے گا میں اس کا گریبان پکڑوں گا، میری ماں کو گالی دو گے میں اس کا گریبان پکڑوں گا، میری حقیقی ماں جس نے مجھے جنم دیا ہے وہ اس حقیقی ماں کی غیرت میرے اندر موجود ہے، میرا باپ حقیقی باپ اگر اسے کوئی گالی دے اس کی غیرت موجود ہے، جس ماں کو میرے باپ نے میری ماں کہا اس کی غیرت تو میں رکھتا ہوں، جس ماں کو میرے پڑوسی نے میری ماں کہا اس کی غیرت تو رکھتا ہوں، لیکن جس عورت کو اللہ کے قرآن نے میری ماں کہا اور اس کی غیرت میں کیوں نہیں رکھتا ہوں، میں ابو بکر کے لیے جنگ لڑوں گا، میں عائشہ کے لیے جنگ لڑوں گا، ابو بکر کو گالیاں جو دیتا ہے اس سے جنگ کروں گا، اس لیے کہ صدیق باپ ہے، عائشہ ماں ہے، باپ کے لیے لڑنا، ماں کے لیے لڑنا، لڑائی نہیں ہوتی غیرت ہوتی. باپ کے لیے لڑنا لڑائی نہیں ہے، باپ کے لیے لڑنا بلند آواز سے، باپ کے لیے لڑنا
لڑائی نہیں ہے،
ماں کی عزت کے لیے لڑنا لڑائی نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، فرقہ واریت نہیں ہے، باپ کے لیے لڑنا غیرت ہے، ماں کے لیے لڑنا غیرت ہے، میں غیرت کرتا رہوں گا، اس راستے میں غیرت کرتا ہوا میرا قائد شہید ہو گیا، عیسیٰ القاسمی شہید ہو گیا، عبد الصمد شہید ہو گیا، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ماں کے لیے جس میں غیرت نہیں ہے اس کے حرامی ہونے میں کوئی شک نہیں. شیو آؤ، میں نے تمہارے سامنے دو ٹوک بات کی کہ سنی لڑائی کا آغاز نہیں کر سکتا، سنی لڑائی کا آغاز، سنی فتنہ نہیں پھیلا سکتا، سنی فرقہ واریت کی بات نہیں کر سکتا، لڑائی کی پہل شیعہ کی طرف سے، جھگڑے کا آغاز شیعہ کی طرف سے ہے اور اختلاف کا آغاز شیعہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے بولیں گے. میرا صرف اتنا قصور ہے کہ میں صدیق کو پہلا خلیفہ کہتا ہوں، شیعوں ہمارا یہ قصور ہے کہ اہل سنت صدیق کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، یہ قصور ہے. تو ہمارے سے پہلے یہ قصور تو علی المرتضیٰ کر چکے. دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دو سال تین مہینے دس دن تک خلیفہ رہے یا نہیں؟ تو اس موقع حضرت علی کا کیا کردار تھا؟ توجہ کیجیے، علی کے کمالات کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہو سکتا، علی کے کمالات کا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ علی بہادر ہے، علی علم نبوت کا دروازہ ہے، علی علم نحو کا بانی ہے، علم صرف کا بانی ہے، علم بلاغت کا بانی ہے، علم بیان کا بانی ہے، علی فاتح خیبر ہے، علی صاحب ذوالفقار ہے، علی شجاعت کا درخشندہ ستارہ ہے، علی عظمت کردار کا گوہر تابدار ہے، علی پیغمبر کا رفیق ہے، علی نبی کا بھائی ہے، علی پیغمبر کا داماد ہے، علی نبی کا ساتھی ہے، علی کا بچپن پیغمبر کے گھر میں گزرا ہے، علی المرتضیٰ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، مسجد میں شہید ہوئے ہیں، علی کا بڑا اونچا مقام ہے، علی نے 27 میں سے 26 جنگوں میں پیغمبر کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، علی بہادر ہے، علی شجاع ہے، علی علم والا ہے، علی تقوی والا ہے، علی فراست والا ہے، علی قاضی القضات ہے، علی افتا کا امام ہے، علی اجتہاد کا محور ہے، علی قرآن کا عالم ہے، علی حدیث کا عالم ہے، علی 26 علوم کا بانی ہے۔ اتنا بڑا علی کہ 26 علوم کا بانی، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ جو 26 علوم کا بانی ہے اسے سب سے بڑا کہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ جو فاتح خیبر ہے اسے سب سے بڑا کہوں، جو صاحب ذوالفقار ہے اسے سب سے بڑا کہوں، جو 26 علوم کا بانی ہے اسے سب سے بڑا کہوں، جو عظمت کردار کا گوہر تابدار ہے اسے سب سے بڑا کروں، لیکن میں کیا کروں کہ جب اسی سب سے بڑے کو میں صدیق کے پیچھے کھڑا دیکھتا ہوں، اسی سب سے بڑے کو میں عمر کے پیچھے کھڑا دیکھتا ہوں، اسی سب سے بڑے کو عثمان کے پیچھے کھڑا دیکھتا ہوں، کہ وہی علی 2 سال 3 مہینے تک صدیق کے پیچھے کھڑا رہا ہے، اور پھر ان کے بعد پھر حضرت اسی علی نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کے بعد میرا نمبر ہے، بلکہ مسلمانوں نے عمر کو خلیفہ بنایا تو وہ علی اسی عمر کے پیچھے 10 سال 6 مہینے 10 دن تک ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا ہے، اور عمر کی شہادت کے بعد، فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی خلیفہ بنے تو وہی علی 12 دن کم 12 سال تک اسی عثمان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، تو 24 سال تک علی بھی ان تینوں کے پیچھے کھڑا ہے، حسین بھی ان تینوں کے پیچھے کھڑے ہیں، حسن بھی ان تینوں کے پیچھے کھڑے ہیں، خاندان نبوت سارے کا سارا ان تینوں کے پیچھے کھڑا ہے، حضرت عباس بھی ان تینوں کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو دیکھیے، جس کو امام علی نے مانا ہم نے بھی تو اسی کو مانا، جس کو محور علی نے مانا ہم نے بھی تو اسی کو مانا۔ اور ہم نے کیا قصور کیا؟ ہم سے پہلے یہ قصور تو علی کر چکا ہے، ہم سے پہلے یہ قصور تو حسین کر چکا ہے، یہ قصور تو حسن کر چکا ہے۔ اگر صدیق کو پہلا خلیفہ ماننا جرم تھا، ہم سے کیوں لڑتا ہے؟ جا کر علی سے لڑائی کر۔ عمر کو دوسرا ماننا جرم ہے تو لڑائی علی سے کر، عثمان کو تیسرا ماننا جرم ہے تو لڑائی عثمان غنی سے کر۔ اس لیے کہ ابو بکر غلط ہوتا تو علی کبھی خاموش نہ رہتا، عمر غلط ہوتا علی کبھی خاموش نہ رہتا، عثمان غلط ہوتا علی کبھی خاموش نہ رہتا۔ اس لیے کہ حضرت حسین نے یزید کو اپنی دانست میں غلط سمجھا، اور حسین تو خاموش نہیں رہا، حسین تو تلوار لے کر میدان میں آیا۔ بیٹا اتنا بہادر ہے کہ جس کو غلط سمجھتا ہے مقابلے میں آ جاتا ہے، اور باپ نعوذ باللہ بزدل تھا کہ ابو بکر کو غلط بھی سمجھتا رہا، پیچھے امامت بھی اقتدا بھی کرتا رہا، عمر کو غلط بھی سمجھتا رہا، مقتدی بھی بنا رہا، عثمان کو غلط بھی سمجھتا رہا، مصلی پہ بھی کھڑا کرتا رہا۔ بتاؤ تو صحیح، اگر یزید کے مقابلے میں حسین آ سکتا ہے، صدیق غلط تھا تو علی مقابلے میں کیوں نہیں آیا، عمر غلط تھا علی مقابلے میں کیوں نہیں آیا، عثمان غلط تھا علی مقابلے میں کیوں نہیں آیا؟ شیو آؤ، میری عقیدت علی کے ساتھ ہے، میری عقیدت حسین کے ساتھ ہے، اس لیے کہ جو امام علی کا وہی امام اہل سنت کا۔ ماں کی عزت کے لیے لڑنا فتنہ نہیں ہے، غیرت ہے۔ فتنہ نہیں ہے، باپ کی عزت کے لیے لڑنا فتنہ نہیں ہے، غیرت ہے۔ کہو کیا ہے؟ شیعہ ایک اور چیلنج کرتا ہوں، فیصل آباد کی سرزمین میری تقریر انتظامیہ کے افسران بھی سن رہے ہیں، اور میری تقریر پڑھا لکھا اجتماع سینکڑوں کی تعداد میں جو یہاں موجود ہے سن رہا ہے۔ شیعہ تم کہتے ہو سپاہی صحابہ جھگڑا کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے، ہمیں کافر کہتی ہے، فساد کرتی ہے۔ شیعہ 43 سال کی پاکستان کی تاریخ میں ایک سنی عالم بتاؤ، ایک 43 سال کی تاریخ میں ایک سنی عالم بتاؤ جس نے علی کے خلاف کتاب لکھی ہو۔ نہیں سمجھے میری بات؟ 43 سال کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں ایک سنی عالم بتاؤ جس نے حضرت علی کے خلاف کتاب لکھی ہو، ایک سنی عالم بتاؤ جس نے حضرت حسین کے خلاف کتاب لکھی ہو، ایک سنی عالم بتاؤ جس نے حضرت فاطمہ کے خلاف کتاب لکھی ہو۔
حضرت علی اور کربلا کے واقعہ پر محمود احمد عباسی نے تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی، لیکن اہل سنت کے تمام طبقات نے اس کے تاریخ کے ان حوالوں کو بھی مسترد کیا. وہ کوئی عالم نہیں تھا، مستند کوئی ادارہ نہیں تھا، ایک آدمی نے کتاب لکھی، اہل سنت نے اسے بھی مسترد کیا. تو پھر مجھے بتاؤ، حضرت علی شیعہ کی عقیدت کے محور پر، بقول شیعہ حضرت حسن اور حسین شیعہ کی عقیدت کے محور ہیں، تو شیعہ کی عقیدت کے جو محور ہیں ان کے خلاف کوئی سنی عالم کتاب نہیں لکھتا، لیکن جو سنیوں کی عقیدت کے محور ہیں ان کے خلاف شیعہ نے ایک نہیں سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں. تو پھر جھگڑا میری طرف سے کیسے ہے؟ جھگڑا تو پھر شیعہ کی طرف سے. شیعوں اور پاکستان کی انتظامیہ کے افسروں، ایک سنی عالم 47 سال کی تاریخ میں ایسا پیش نہیں کر سکتے بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، آل حدیثوں میں، کہ جس نے شیعہ کی عقیدت کے مراکز، شیعہ کی عقیدت کے محوروں کے خلاف کوئی کتاب لکھی. میری بات معقول ہے یا نہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کی عقیدت کے جو مراکز ان کے خلاف 43 سال میں ایک کتاب بھی کسی سنی عالم نے لکھی ہو تو کتاب لا کر دکھا. لیکن شیعہ نے کون سا صحابی جس کے خلاف کتاب نہیں لکھی؟ کون سا صحابی جس کو ماں اور بہن کی گالی نہیں لکھی؟ صرف لکھی ہی نہیں، تقریروں میں کہی، تحریروں میں لکھی. اس چوک میں دو نوجوان لڑ پڑے، ایک اس کو ماں کی گالی دے، دوسرا اس کو ماں کی گالی دے. خدا کی قسم، جس طرح اوباش نوجوان ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ گالیاں شیعہ نے محمد کے صحابہ کو دی. اس سے بھی زیادہ گالیاں ابو بکر صدیق کے خلاف ایک کتاب نہیں، شیعہ کی کئی سو سالہ تاریخ کا واقعہ کہ شیعہ نے ہر دور میں، ہر سال میں ابو بکر و عمر کو گالی دی اور ان کے خلاف کتاب لکھی. میں شیعہ کو برا کہتا ہوں اس وجہ سے کہ انہوں نے ابو بکر کو برا لکھا، میں تو قصور وار ٹھہرا، لیکن شیعہ بے قصور ہو گیا جس نے پوری امت کے مراکز کو گالی دی، وہ بے قصور ہو گیا. میں شیعہ کو برا کہتا ہوں کہ شیعہ نے حضرت عمر فاروق کو لکھا کہ عمر کا ایمان شیطان کے ایمان کے برابر تھا، اور یہ شیعہ نے لکھا، حق الیقین ملا طاہر مجلسی نے لکھا. میں اس پر احتجاج کرتا کہ یہ کیوں لکھا؟ آپ اس ملا طاہر مجلسی کی تحریر کو تو نہیں چھیڑتے، اس کو تو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا، آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس پر کیوں تنقید کرتے ہیں؟ یہ یک طرفہ ٹریفک اب سپاہ صحابہ نہیں چلنے دیں گے، یہ یک طرفہ ٹریفک. آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو جائے تو آپ کو امن پیارا ہے، لیکن اس امن سے بھی پہلے ہمیں ایمان پیارا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن امن اس بات کا نام نہیں کہ ابو بکر کو گالی دو اور آگے سے سب لوگ چپ کر جائیں. حکمران کہتے ہیں یہ امن ہے، حکمران کہتے ہیں یہ کہ ابو بکر کو ایک آدمی کہتا ہے کافر تھا، تو حکمران کہتے ہیں کہ امن یہ ہے کہ ابو بکر کو کافر کہا جائے تو کوئی نہ بولے، یہ امن ہے. عمر کو کافر کہا جائے کوئی نہ بولے، یہ امن ہے. عثمان کو کافر کہا جائے جواب میں کوئی نہ بولے، یہ امن ہے. عائشہ کو طوائفہ لکھا جائے جواب میں کوئی نہ بولے، یہ امن ہے. حکمرانوں، یہ امن نہیں ہے،
یہ تمہاری بھی بدماشی ہے، شیعہ کی بھی بدماشی.
پاکستان میں رہنا ہوگا، پاکستان میں رہنا ہوگا.
میاں نواز شریف، غلام حیدر وئی، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلی، اگر پاکستان میں شیعہ سنی کا تنازع مٹانا چاہتے ہیں تو میں نے حل پیش کر دیا ہے. میں نے جنگ فورم کو انٹرویو دے کر میں نے اس کا حل پیش کیا ہے کہ پاکستان میں صحابہ کے خلاف 43 سال میں جتنی کتابیں شیعہ نے چھاپی ہیں ان تمام کو چوکوں میں آگ لگا دی جائے اور مصنفین کو سزا دے دی جائے. جھگڑا آج ختم ہو جائے گا، لیکن اگر کتابیں گالیوں سے بھری ہوئی موجود رہیں، مصنف موجود رہیں، تو پھر پاکستان کی تم ساری فوج بھی لے آؤ، سپاہی صحابہ کو ماں اور باپ کی غیرت کے اعلان سے روک نہیں سکتے.
جلوار ہے، جلوار ہے،
نعرہ تکبیر، اتحاد کا دوسرا نام، سپاہ جعبہ پاکستان.
حکمرانوں، تمہارے سر پر آج کل محرم سوار ہے. کیا سوار ہے؟ محرم میں امن رہے. محرم میں امن کیوں رہے؟ اس لیے کہ ہماری کرسی کو خطرہ ہے. بھئی محرم میں حکمران امن اسی لیے چاہتے کہ اگر بد امنی ہو گئی تو ہماری کرسی نہیں رہے. اس لیے حکمرانوں، تم 10 دن کا امن اپنی کرسی کے لیے رکھنا چاہتے ہو، ہم ہمیشہ کے لیے امن گنبد خضرا کے لیے رکھنا چاہتے ہیں. تم 10 دن کے لیے امن چاہتے ہیں کہ 10 دن نہ بولے کوئی، اور سپاہی صحابہ ہمیشہ کے لیے امن گنبد خضرا کی وجہ سے رکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں، آؤ صحابہ کے خلاف جو کتابیں ہیں ان کو جمع کر. میرے پاس 350 کتابیں ہیں جو 43 سال میں شیعہ نے صحابہ کے خلاف لکھی. کتنی کتابیں؟ 350 نسخے، 350 تصانیف، 350 مصنفین، 350 کتابیں ابو بکر و عمر کے خلاف لکھی. سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی. اسلام آباد میں سیاستدانوں نے جلوس نکالا نواب زادہ نصر اللہ کی قیادت، 12 آدمی شہید ہو، اور ہمیں یہ بھی فخر ہے کہ 12 آدمیوں میں جو پہلا لڑکا شہید ہوا اس پہلے لڑکے کا نام حق نواز تھا، اور اس کا نام بھی حق نواز تھا، اور وہ تھا بھی سپاہی صحابہ. مان سیرک جائیں تو راستے میں ایک جگہ اس کی قبر آتی، بورڈ لگا ہوا حق نواز شہید. تحریک ناموں سے صحابہ، ناموں سے رسالت کے جلوس میں فیرن سے شہید ہوا، اور ان 12 لڑکوں میں پہلا شہید ہونے والا سپاہی صحابہ کا نوجوان، نام بھی حق نواز. لیکن سیاستدانوں، یہ تو بتاؤ کہ سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی، تم نے جلوس نکالا، وہ جلوس تو فرقہ پرور قرار نہیں پایا، وہ جلوس تو کتنے کا آغاز نہیں بنا. اور سلمان رشدی سے بھی زیادہ گالیاں رسول اللہ کے صحابہ کو جن بدماشوں نے دی ان کے خلاف ہم پورے ملک میں احتجاج کرتے ہیں، تو ہماری تحریک کو تم فرقہ وارانہ کہتے ہیں، فتنہ پرور تحریک کہتے ہیں. مجھے بتاؤ ہم نے کیا لینا؟ اس راستے میں حق نواز نہیں شہید ہوا، اس راستے میں اسحار القاسمی کے بچے نہیں یتیم ہوئے، اس راستے میں عبد الصمد کے بچے نہیں یتیم ہوئے، اس راستے میں 26 لاشیں کندھوں پر ہم نے نہیں اٹھائی. اگر یہ کرسی کی جنگ ہوتی تو ایک لاش سے ختم ہو جاتا، اگر یہ کرسی کی جنگ ہوتی تو ایک شہادت کے بعد مٹ جاتا، لیکن جو بھی اب کی جگہ پر آیا ہے وہ اسی لیے تیار ہے، اور کبھی بھی اسے یہ یقین نہیں ہے کہ وہ گھر میں زندہ سلامت جائے گا، بلکہ وہ اس بات کا ہر وقت خواہش مند رہتا ہے کہ اسی راستے میں اسے بھی جام شہادت نوش کرنا پڑے. تو یہ سعادت ہے. کیا وجہ؟ اس پہ غور تو کرو. ہم کوئی پاگل تو نہیں ہو، ہم کوئی دیوانے تو نہیں ہو، ہمارا دماغ کوئی موت تو نہیں ہو گیا کہ ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہو اور ہم اس راستے پر چلے ہوں کہ جناب علی ہم نے جان بوجھ کر اس راستے میں مرنا ہی ہے. یہ کوئی بات ہے؟
میرے بھائیوں، میں نے جو چیلنج کیا کہ 43 سال کی تاریخ میں کوئی سنی عالم بتاؤ جس نے حضرت علی کے خلاف کتاب لکھی ہو، میری یہ بات معقول ہے یا نہیں؟ لیکن میں مقابلے میں شیعہ کی 350 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں کہ 350 کتابیں پاکستان میں شیعہ نے صحابہ کے خلاف 43 سال میں لکھی، اور شیعہ تمہارے کاف کا، تمہارے مشن کا، تمہاری اکثریتی آبادی کے عقائد کا کھلے عام مذاق اڑا. میری بات کی طرف آپ کی توجہ ہے نا؟ تو میں چند مثالیں دیتا ہوں. دیکھیے، حضرت فاروق اعظم کی شہادت کس دن ہوئی؟
یکم محرم.
کس دن ہوئی؟
یکم
محرم. یکم محرم فاروق اعظم کی شہادت کا دن. لیکن اس دن شیعہ کو کیا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے اس خلیفہ کی شہادت کے دن کم از کم اکثریت آبادی کے عقائد کا خیال رکھے؟ چاہیے ان سے. یہ ہماری آبادی کی اکثریت ہے، سنی اکثریت کی آبادی. ہمارا ایک امام شہید ہوا، فاروق اعظم، لیکن شیعہ نے ہمارے امام کی شہادت کا خیال نہیں رکھا، بلکہ یکم محرم کو شیعہ نے عید بابا شجاع کے نام پر عید منائی. حضرت عمر فاروق کے قاتل کا نام ہے فیروز ابو لولو مجوسی، اس فیروز کا نام شیعہ نے رکھا ہے بابا شجاع. بابا یعنی بہادر بابا. کیوں؟ کہ جس نے فاروق اعظم کو قتل کیا شیعہ کے نزدیک وہ بہادر بابا، اور شیعہ اس بابا شجاع کے نام پر عید بابا شجاع مناتا ہے. عید، عید خوشی کا دن ہوتا ہے نا بھائی، بلند آواز کا خوشی کا دن. تو آپ کے دشمن شیعہ نے آپ کے خلیفہ راشد مسلمانوں کی عقیدت کے محور فاروق اعظم کی شہادت کے دن عید بابا شجاع کے نام پر اشتہار چھاپے کہ عید بابا شجاع کہ حضرت عمر کا جو قاتل ہے، اس قاتل کے قتل، اس قاتل کے اقدام کی خوشی میں شیعہ عید مناتا ہے. لیکن سنی غفلت کی چادر تان کر سویا. شیعہ کی عقیدت کے محور حضرت حسین کون ہے؟ بلند آواز کون ہے؟ حضرت حسین. تو حضرت حسین شیعہ کی عقیدت کے مراکز ہے. سنی حضرت حسین کی شہادت کے دن 9 اور 10 کو چھٹی کرتا. کیا کرتا ہے؟ چھٹی کرتا. سنی چھٹی کرتا کہ شیعوں نے کہا کہ ہم حسین کی شہادت پر چھٹی کرتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں منسوب ہے، حسین تمہارا ہے تو ہمارا، ٹھیک ہے. تو شیعہ نے حضرت حسین کی شہادت پر 10 محرم کی بجائے 9 کی بھی چھٹی کی، 10 کی بھی چھٹی کی. ہم نے تسلیم کیا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے چھٹی کی، حضرت حسین سے ہماری بھی عقیدت ہے، یہ چھٹی ہوئی ہے. ایک دن کی بجائے تم 2 دن کرتے ہو، ہم 2 دن کے لیے تمہاری تائید. یہ ہمارا اقدام اہل سنت کا. اور جواب شیعہ کا کیا اقدام؟ کہ حضرت عمر کی شہادت یکم محرم پر، تو شہادت کے دن وہ ہمارے ساتھ فاروق اعظم کا غم نہ مناتا، فاروق اعظم کی شہادت پر دکھ کا اظہار نہ کرتے، نہیں خاموش تو ہو جاتے، ٹھیک ہے، خاموش تو رہتے، چپ تو کر جاتے اس لہور پر اور اس اقدام پر. خاموش رہنے کی بجائے شیعہ نے، خاموش ہونے کی بجائے یکم محرم کو شیعہ نے عید بابا شجاع منائی، عید منائی. کیا دن منائے؟ عید منائی. تو شیعہ نے یکم محرم کو عید منائی. تو اس عید منانے سے ہمارے جذبات کو نہیں بھڑکایا گیا؟ بلند آواز، ہمارے جذبات کو نہیں بھڑکایا گیا؟ تو حکومت کو اکثریتی آبادی کے جذبات کا خیال کیوں نہیں آیا؟ دوسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، کس تاریخ کو؟ 18 ذوالحجہ. اور عثمان غنی وہ شہید ہے جس کا 40 دن پانی بند کیا گیا، روٹی بنا، پانی بنا. ایسا مدینے کا مظلوم، ایسا مظلوم تاریخ اسلام میں کسی نے نہ سنا ہے نہ دیکھا کہ 40 دن کا پیاسا بھوکا. وہ عثمان جس عثمان کی وجہ سے 450 صحابہ کو اللہ نے جنت عطا فرمایا، جس کے بارے میں ابن حجر اسقلانی کہتا ہے کہ 3 باتوں میں عثمان ساری کائنات سے نمبر لے گیا. پہلی بات یہ کہ عثمان غنی کی وجہ سے 450 صحابہ کو اللہ نے جنت دی. دوسری بات ہے کہ عثمان وہ شخص ہے کہ جس کے گھر میں رسول اللہ کی یکے بادل کے 2 بیٹیاں، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک ایسا انسان کبھی نہیں آیا کہ جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی یکے بادل کے 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے عثمان غنی کی. اور تیسری خصوصیت یہ کہ عثمان غنی نے جنگ تبوک میں جب گھر کا سارا سامان دیا، 900 اونٹ اور 1000 اشرفیاں نبی کے قدموں میں قربان کی، تو حضور نے فرمایا تھا عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی غلطی کرے گا خدا تیری غلطی بھی نیکی بنا کر لے گا. یہ اعزاز اور کسی کو نہیں، یہ تین خصوصیات ہیں میرے بھائی. حضرت عثمان نے ذیقات کے پہلے ہفتے مصر کے 750 بلوائی اور داوی مدینہ میں داخل ہوئے. عثمان غنی مسجد نبی میں محراب منبر پہ کھڑے, باغی 200 مسجد میں کھڑے آ رہے بیٹھے. حضرت عثمان نے خطبہ شروع کیا تو باغی ایک کھڑا ہو گیا, اے عثمان خطبہ بند کر دو, ہم تمہاری تقریر سننے کے لیے تیار نہیں. عثمان نے خطبہ جاری رکھا, دوسرا کھڑا ہوا, تیسرا کھڑا. یہ بات البدایہ والنہایا میں حافظ نازل کی ابن کثیر میں لکھی کہ 200 باغی کھڑے ہوئے. بالآخر باغیوں نے پتھر سنگریزے اٹھا کر عثمان غنی کے چہرے پر, حضرت عثمان کا چہرہ زخمی ہو گیا, زمین پر گر پڑے. حضرت عثمان کو اٹھا کر گھر لایا گیا, حضرت عثمان غنی کے چہرے سے لہو بہتا. جب ہوش آیا حضرت علی سرائے بیٹھے, حضرت علی نے فرمایا میرے مومنین کیا حال ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا علی اہل مدینہ کا کیا حال ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا مدینہ والوں کا حال بتاؤ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم آپ کا حال پوچھنے آئے ہیں, آپ مدینہ کا حال پوچھتے ہو. تو عثمان غنی نے فرمایا علی یہ مدینہ میرا نہیں ہے, یہ محمد کا مدینہ ہے. اگر میں اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں. حضرت عثمان کا گھر میں ہے, اعلان باغیوں نے کیا, خبردار عثمان آج کے بعد مسجد نبی میں نہیں آ سکتا, جماعت نہیں کرا سکتا, نماز نہیں پڑھ سکتا. عثمان گھر میں ہے, باغیوں نے کہا عثمان خلافت چھوڑ دو. حضرت عثمان نے فرمایا مجھے رسول اللہ کا حکم ہے. حضرت نے فرمایا تھا عثمان اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کے قمیص پہنائے گا, اور باغی کہیں گے قمیص اتار دے. اگر ان کے کہنے پر تو نے قمیص اتاری تو قیامت کے جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. باغیوں میں ذمہ ہو سکتا ہوں, خلافت نہیں چھوڑ سکتا. باغیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا. 6 دن گزر گئے, 10 دن گزر گئے. باغیوں نے کہا کوئی آج کھانا نہیں پہنچا سکتا, روٹی نہیں پہنچا سکتا, اس مسئلے کو دیکھو. فیصلہ آباد کے لوگوں 8 دن گزر گئے, حضرت علی تشریف آئے, امیر المومنین ہمیں حکم دو ہم اللہ کا مقابلہ کریں. حضرت عثمان نے فرمایا علی اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے تو چپ کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ. میں ایسا خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ جس خلیفہ کے بعد مدینہ کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہے اور اللہ کا رسول قیامت کے دن ناراض ہو جائے. میں خود ذبح ہو جاؤں مجھے منظور ہے, لیکن میں رسول اللہ کے شہر کو خون کی ندی نہیں بنا سکتا. مغلیہ شعبہ آئے, امیر المومنین آپ کو ہم شام بھیج دیتے ہیں حضرت معاویہ کے پاس, آپ کو حج کا دے سکتے ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا مغلیہ جا چلے جاؤ, میں دکھوں کی اس گھڑی میں رسول اللہ کا شہر بھی نہیں چھوڑ سکتا. عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, کھانا نہیں آ سکتا, پانی نہیں آ سکتا. 20 دن گزر گئے, 25 دن گزر گئے. عثمان غنی کے پاس حضرت تشریف لائے, امیر المومنین پانی کے بغیر گزارا کیسے کرتے ہو, روٹی کے بغیر کیسے گزارا کرتے ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا علی تو کرتی ہے نماز پڑھتا ہوں, پیارا تو قرآن پڑھتا ہوں. ایسا مظلوم 30 دن اور 35 دن گزر گئے, 37 دن جب گزرے علماء کہتے ہیں حافظ عمر بن کثیر نے البدایہ میں سارا واقعہ کر کیا ہے کہ 37 دنوں کے بعد حضرت عثمان مکان چھت پہ کھڑے ہو گئے, باغیوں کو خطاب کیا باغیوں کی بات سنو. باغی جمع ہو گئے, باغیوں نے کہا کیا بات ہے؟ حضرت عثمان نے خطاب کیا کہ باغیوں تم مجھے پہچانتے ہو, میں کون ہوں؟ باغیوں نے کہا ہم پہچانتے ہیں.
گھر میں رسول اللہ کی دو بیٹیاں تھیں, کتنی بیٹیاں تھیں؟
دو.
میں وہ عثمان ہوں, تمہیں میرا لحاظ نہ ہوتا تو نہ صحیح, تم رسول اللہ کی بیٹیوں کا خیال کر لیتے. تمہیں میرا خیال نہیں آیا, میں تم سے بھیک نہیں مانگتا. جو پانی کا کنواں خرید کر میں نے وقف کیا تھا, اسی پانی کے کنویں سے دو قطرے پینے کی آج مجھے تم اجازت نہیں دیتے ہو. جو مسجد کی خرید کر جگہ میں نے وقف کی تھی, اسی جگہ پر آج دو رکعت پڑھنے کی تم مجھے اجازت نہیں دیتے ہو. باغیوں نے کہا اے امیر المومنین خلافت چھوڑ دو, ہم نہ تمہاری دمادی مانتے ہیں, نہ ہم تمہارے شرف کو مانتے ہیں, نہ تمہارے مرتبے کو مانتے ہیں. باغی مصر سے آئے تھے, بلوائی تھے. عبداللہ بن سبا شیعہ مذہب کے بانی نے انہیں بھیجا تھا. عبداللہ بن سبا مصر میں موجود تھا. عثمان غنی مایوس ہو کر مکان کی چھت سے نیچے چلے گئے. حضرت علی کو پتا چلا, انہوں نے اپنے بیٹے حسن حسین سے کہا کہ جاؤ تمہارے چچا کو لوگ شہید نہ کر ڈالیں, تلواریں لے کر چچا کے دروازے پہ پہرے دار بن جاؤ. حسن اور حسین حضرت علی عثمان کے دروازے پہ پہرے دار بن گئے. حضرت نائلہ کہتے ہیں عثمان غنی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے. 38 دن گزر گئے, 39 دن گزر گئے. جب 40 دن گزرے, جس دن شہادت کا دن تھا اسی رات عثمان غنی 2 بجے رات کو یعنی تہجد سے بھی پہلے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا نائلہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے. نائلہ رو پڑی, کہنے لگی امیر المومنین دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حضرت عثمان نے فرمایا نائلہ ابھی خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے. حضور نے فرمایا عثمان جو روزہ تو نے 40 دن سے رکھا ہوا ہے آج اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر پہ اس کی افطاری کا انتظام کر دیا ہے. نائلہ جلدی کرو, میرا پاجامہ لاؤ, میرے کپڑے تیار کرو, میرا سامان تیار کرو. نائلہ کہتی ہے میں روتی رہی, میں نے کہا دشمن تمہارا بال نہیں بگاڑ سکتا. نائلہ کہتی ہے عثمان غنی قرآن پڑھتے رہے, نماز فجر کے بعد قرآن پڑھتے رہے, پاجامہ پہن لیا, کپڑے درست کر لیے, تلاوت کرتے رہے. جمعہ کا دن ہے, 40واں دن ہے, مسجد نبوی قریب ہے، مدینے کا شہر ہے، صبح 10 بجے کا وقت ہے۔ ایک باغی دروازے پر آیا، دوسرا آیا، دروازہ کھولنا چاہا، حضرت حسن حسین نے دروازہ کھولنے کی اجازت نہ دی۔ مکان کے پچھلی طرف سے 5 باغی داخل ہو گئے۔ ایک باغی نے قریب آ کر عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی۔ حضرت عثمان نے اس کی طرف دیکھا کہ تیرا باپ زندہ ہوتا تو اس بات سے خفا ہو جاتا۔ وہ شرم کا مارا پیچھے ہٹ گیا۔ ایک اور باغی آگے آیا جس کا نام کنانہ بن بشر تھا۔ اس باغی نے آگے آ کر عثمان غنی کے چہرے پر تھوک دیا۔ عثمان قرآن پڑھ رہا ہے، اس نے چہرے پہ تھوکا۔ عثمان نے فرمایا کہ اے نوجوان، میں نے تجھے کبھی گالی نہیں دی، میں نے تجھے کبھی برا نہیں کہا۔ تاریخ جانتی ہے کہ 82 سال میری عمر کو ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن آج تک میں نے دشمن کو بھی برا نہیں کہا۔ اور میری حیا کا یہ عالم ہے کہ میں نے غسل خانے میں بھی 82 سال تک کپڑے اتار کر غسل نہیں کیا ہے۔ میں نے تو کبھی کسی کو برا نہیں کہا، تو آج میرے منہ پہ تھوکتا ہے۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ایک اور باغی آگے آیا، اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک لاٹھی تھی۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے الوداعیہ میں لکھا ہے کہ لوہے کی لاٹھی لے کر عمر بن حمق آگے بڑھا، اس نے عثمان غنی کے سر اقدس پہ لوہے کی لاٹھی ماری، سر پھٹ گیا، قرآن کے سارے صفات خون سے آلود ہو گئے، عثمان غنی بے ہوش ہو گئے۔ ایک اور باغی آگے آیا، اس کا نام سودان بن حمران تھا، اس نے خنجر لے کر عثمان کے سینے پہ مارنا چاہا۔ خنجر کو پکڑنے کے لیے حضرت نائلہ آگے بڑھیں، ان کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر پڑیں۔ حضرت عثمان کو دفتن ہوش آیا، فرمایا اے اللہ، میری حرم اور عزت پہ حملہ ہو رہا ہے، تیرے سوا میری عزت کو بچانے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ، اس کے ہاتھوں کو توڑ دے، اس کے پاؤں کو توڑ دے، اسے جہنم میں ڈال دے۔ ایک اور باغی آگے بڑھا، اس نے عثمان غنی کو بازو سے پکڑا، اس طرح نخی تھا، گھسیٹ کر مکان کے کمرے سے باہر نکال کر مکان کے سین میں کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا، کوڑے پر عثمان کی لاش کو ڈال دیا۔ نائلہ کہتی ہے میں روتی رہی، عثمان غنی کے چہرے پر میں نے چاہا کپڑا دے دوں، میں کپڑا تلاش کرنے آئی، میں نے مکان میں دیکھا تو کوئی سامان نہیں بچا تھا، سارے سامان کو باغیوں نے آگ لگا دی تھی، کوئی کپڑا نہ بچا۔ میں نے سر کا دوپٹہ اتار کر عثمان کے خون آلود چہرے پر ڈال دیا، اور میں اس کے چہرہ اقدس پہ بیٹھ کے آنسو بہاتی رہی۔ آج جمعہ کا دن تھا، مسجد نبوی سے آج اذان کی آواز نہیں آئی، آج مدینہ میں نماز پڑھنے والا شاید کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ 150 آدمی مدینہ میں موجود تھا، صرف باقی حج پر چلے گئے تھے، باغی چھتوں پر کھڑے تھے، باغیوں نے گھراؤ کر لیا تھا، باغیوں نے اعلان کیا خبردار، کوئی عثمان کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا، کوئی عثمان کو کفن نہیں پہنا سکتا، کوئی عثمان کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ گھروں میں صحابہ رو رہے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں آج زمین پھٹ جاتی تو حق ہوتا، آج آسمان پھٹ جاتا تو حق ہوتا، آج سمندر راستہ بدل لیتے تو حق ہوتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب ابن مالک نے اپنے مرثیے میں لکھا ہے، 120 اشعار ہیں اس مرثیے کے جس میں یہ سارا واقعہ موجود ہے، کہ حضرت عثمان غنی کی لاش کوڑا کرکٹ پہ پڑی ہے، نائلہ لاش پہ بیٹھی آنسو بہا رہی ہے۔ جمعہ کا سارا دن گزر گیا۔ میرے فیصل آباد کے بھائیوں، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کا بھائی آتا ہے، اس کا باپ آتا ہے، بہن کے سر پہ تسلی دیتا ہے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ تیرا سہاگ اجڑ گیا تو کوئی بات نہیں، ہم تیرے وارث ہیں۔ لیکن آج 24 گھنٹے گزر گئے، مدینہ کی گلیوں سے نائلہ کو تسلی دینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ صبح 10 بجے کا وقت ہے، حضرت نائلہ عثمان کی لاش پہ آنسو بہا رہی ہے۔ 10 بجے کا وقت ہے، الوداعیہ میں حافظ عماد الدین نے لکھا کہ نائلہ کہتی ہے زبردستی کا آدمی نے دروازہ کھولا، میں نے سمجھا کہ عثمان غم گسار ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک باغی آگے بڑھا، اس نے عثمان غنی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ایک زوردار تماچا عثمان کے چہرے پہ مار دیا، زوردار تماچا مار کر بھاگ نکلا۔ نائلہ کہتی ہیں آج سارا دن گزر گیا، تیسرا دن آیا وہ بھی گزر گیا، 3 دن گزر گئے، باغیوں نے اعلان کیا کوئی جنازہ نہیں اٹھا سکتا، کوئی کفن نہیں پہنا سکتا۔ لیکن جب 3 دن گزرے تو رسول اللہ کی بیوی ام حبیبہ، امیر المومنین ام حبیبہ، امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ، شیر کی بہن ام حبیبہ، عثمان غنی کی سکی چچا زاد بہن ام حبیبہ سے رہا نہ گیا، روتی ہوئی مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر چڑھ گئی اور کہا باغیوں، آج تم نے عثمان کا جنازہ ام حبیبہ کو اٹھانے کی اجازت نہ دی، تو میں محمد کی بیوی سر سے دوپٹہ اتار کر مدینہ کی گلیوں میں آ جاؤں گی، میں عثمان کا جنازہ اٹھاؤں گی، میں دیکھوں گی کہ عثمان کا جنازہ کون روکتا ہے۔ باغی کانپ اٹھے، نبی کی بیوی بازار میں آ جاتی، نبی کی بیوی میدان میں آ جاتی، آسمان سے پتھر برستے، زمین پھٹ جاتی۔ باغیوں نے کہا ام حبیبہ، رات کے وقت عثمان کا جنازہ اٹھا سکتی ہو، 4 آدمیوں سے زیادہ عثمان کے جنازے میں کوئی آدمی نہیں ہوگا، جنازہ اٹھانے کے لیے کون سے چار آدمی آئے، نماز عشاء کے بعد کا وقت ہے، حضرت علی آئے ہیں، حسین آئے ہیں، حسن آئے ہیں، محمد ابن ابی طلحہ آئے ہیں، عثمان کا جنازہ نماز عشاء کے بعد اٹھایا جا رہا ہے، حضرت نائلہ کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ جنازے کے آگے آگے جا رہی ہیں۔ جب جنازہ رسول اللہ کے روضے کے قریب گزرا تو کعب ابن مالک نے کہا کہ صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ حاطف غیبی سے آواز آئی، اور روضے میں سونے والے پیغمبر ذرا اپنا چہرہ تو قبر سے اٹھا کر اس مدینے کے مظلوم کو دیکھ لے کہ جس کو یکے بعد دیگرے تو نے دو بیٹیاں عطا کی تھیں، آج یہ تیرے شہر کی گلیوں میں اتنا مظلوم ہے کہ اس کے جنازے میں چار سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتے۔ کعب کہتے ہیں کہ سارا علاقہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے تھے دھاڑے مار کر رو پڑے۔ انہوں نے کہا کہ اے کعب، تو اپنے باپ مالک کی موت پہ روتا تھا، آج عثمان کی شہادت پہ کیوں نہیں روتا کہ جس کی شہادت سے پہاڑوں میں زلزلہ آیا، جس کی شہادت سے سمندروں کا پانی ٹھہر گیا، جس کی شہادت سے زمین و آسمان روئے۔ میرے بھائیوں، تیرا جنازہ فیصل آباد کے بازاروں سے گزرے، تیرے جنازے پہ لوگ پھول برسائیں، لیکن عثمان مدینے کا وہ مظلوم تھا کہ جس کے جنازے پہ باغیوں نے پتھر مارے، جنازہ جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جس دن عثمان غنی کو شہید کیا گیا اسی رات کو حضرت حسن کو خواب آیا۔ البدایہ میں یہ خواب موجود ہے کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے نانا کی زیارت کی، حضور کو خواب میں دیکھا، میں نے ساری زندگی نانا کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا، میں نے دیکھا رسول اللہ پریشان ہے۔ کہ رسول اللہ کی پریشانی کی حالت میں ایک اور صحابی آئے، ابو بکر صدیق آئے، حضور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد فاروق اعظم آئے، وہ صدیق اکبر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، اور حسن فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ عثمان غنی آئے، ان کے سر ہاتھوں میں رسول اپنا سر پکڑا ہوا تھا اور جسم سے خون بہ رہا تھا، اور وہ کہتے تھے اللہ کے رسول، صرف اتنی بات ہے کہ مدینہ کے ان باغیوں سے یہ پوچھ کر تو بتاؤ کہ کس جرم میں مجھے ذبح کیا گیا ہے۔ حسن فرماتے ہیں یہ کہنے کی دیر تھی کہ عرش الہی ہلنے لگا، اور اس کے بعد آسمانوں سے زمین کی طرف خون کے دو پرنالے بہا دیے گئے، اور آواز آئی کہ اب قیامت تک آپس میں تم جنگ کرتے رہو گے، لڑائیاں کرتے رہو گے، کہ مدینے کے مظلوم کو رسول اللہ کے شہر میں پیغمبر کی قبر کے قریب، پیغمبر کے پڑوس میں جو تم نے ذبح کیا ہے، اس کی نحوست اب قیامت کی صبح تک تمہیں برداشت کرنی پڑے گی۔ اتنا مظلوم انسان۔ ابو موسیٰ شری کہتے ہیں کہ میں دمشق سے باہر آیا، میں نے جامع مسجد سے باہر ایک آدمی کو دیکھا، مجمع لگا ہوا ہے، میں قریب آیا تو ایک آدمی تڑپ رہا تھا، اس کے ہاتھ نہیں تھے، پاؤں نہیں تھے، میں نے قریب ہو کر دیکھا تو اس نے کہا کہ ابو موسیٰ پیچھے ہٹ جاؤ، میں وہ بدنصیب سودان بن حمران ہوں کہ جس نے عثمان غنی کے سینے پہ خنجر مارا تھا، اور عثمان غنی کی بیوی کی انگلیاں کٹ گئی تھیں، اور انہیں بد دعا کی تھی اللہ اس کے ہاتھوں کو توڑ دے، پاؤں کو توڑ دے، اے عثمان، اے ابو موسیٰ دیکھو عثمان کی مجھے بد دعا لگ چکی ہے، میرے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، پاؤں ٹوٹ چکے ہیں، اب صرف جہنم میں جانا باقی رہ گیا۔ ایسا مظلوم بھی کبھی تم نے دیکھا؟ 40 دن پیاسا بھوکا مدینے کی گلیوں میں، لیکن اس مظلوم کو 1400 سال ہو گئے، اس مظلومیت کے عالم کو 1400 سال ہو گئے۔ شیعہ نے کیا کیا کہ اسی مظلوم کی شہادت کے دن 18 ذی الحج کو عید غدیر منائی۔ غدیر کی عید کس چیز کی عید؟ کہ عثمان کا جنازہ اٹھا، شیعہ عید منائیں، عثمان کو بے دردی سے ذبح کر دیا گیا، شیعہ عید منائیں، عثمان کو 3 دن کفن نہیں پہنایا گیا، شیعہ عید منائیں، عثمان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، شیعہ عید منائیں، اور حضرت حسین کی شہادت پر 2 دن چھٹی کریں، اور عثمان غنی کی شہادت پر شیعہ عید منائیں، اور عید غدیر کے اشتہار چھاپیں، اور سنی غفلت کی چادر تان کے سویا رہے۔ مجھے بتاؤ، لڑائی ہماری طرف سے ہے یا شیعہ کی طرف سے ہے؟ شیعہ نے کہا 10 محرم کو چھٹی ہو، ہم نے کہا ٹھیک ہے، شیعہ نے کہا 9 کو بھی چھٹی ہو، ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن فاروق اعظم کی شہادت کے دن شیعہ عید بابا شجاع منائے، عثمان غنی کی شہادت کے دن شیعہ عید غدیر منائے، امیر معاویہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی، شیعہ 22 رجب کو کونڈے کرے، حلوہ تقسیم کرے، اور اس کے بعد بھی پاکستان کا حکمران کہے کہ سنی شرارت کرتا ہے، سپاہ صحابہ شرارت کرتی ہے۔ حکمرانوں، لڑائی کا آغاز شیعہ کی طرف سے ہے، ابو بکر کو گالی شیعہ نے دی ہے، عمر کی شہادت پہ عید شیعہ نے منائی ہے، عثمان کی شہادت پہ عید شیعہ مناتا ہے، امیر معاویہ کی وفات پہ حلوہ شیعہ تقسیم کرتا ہے۔ اتنی بڑی بدماشی، اتنی بڑی عیاری، اور اس کے بعد بھی محرم آتا ہے تو
ہمیں دباتے ہو، جلوس آتا ہے ہمیں دباتے ہو، دلدل آتی ہے ہمیں دباتے ہو، روٹ کا مسئلہ آتا ہے ہمیں دباتے ہو، لسنس کی بات آتی ہے ہمیں دباتے ہو، ہمارے روڈ بلاک کرتے ہو، ہماری گلیاں بلاک کرتے ہو، ہماری سڑکیں بلاک کرتے ہو، ہمارا شہر بلاک کرتے ہو۔ حکمرانوں، یہ یک طرفہ ٹریفک اب تمہیں بند کرنی پڑے گی۔ سپاہ صحابہ امن چاہتی ہے، شیعہ بدماشی کرتا ہے، شیعہ اجاری کرتا ہے، شیعہ زیادتی کرتا ہے۔ اس زیادتی کا حساب سپاہ صحابہ اب لے کر رہے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت سپاہ صحابہ کو اس سے روک نہیں سکے۔ بتاؤ لڑائی کا آغاز ہماری طرف سے ہے یا شیعہ کی طرف سے؟ کتابیں صحابہ کے خلاف ہم نے لکھی ہیں، شیعہ نے لکھی۔ غلام اسحاق خان فرقہ واریت پہ آرڈیننس جاری کرتا ہے کہ پہلے 2 سال سزا ہے فرقہ واریت پر، اب جی 10 سال۔ غلام اسحاق خان، تم 10 سال نہیں، تم 100 سال سزا بھی مقرر کرو۔ سپاہ صحابہ ابو بکر کو کافر کہنے والوں کو چوکوں میں، چوراہوں میں کافر کہتی رہے گی، اور تمہارے ان ضابطوں کو پروں کی ٹھوکر سے ٹھکراتی رہے گی۔ تم سپاہ صحابہ کو دبانے کے لیے ہمیں فرقہ واریت کا تانا دیتے ہو۔ سب سے پہلے اس ملک میں ابو بکر و عمر کو کافر کہنے والوں کے خلاف تمہیں قانون بنانا ہوگا، ان کو سزا دینی ہوگی، انہیں کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ تم نہیں پہنچاؤ گے، نہیں یہ کام کرو گے، تو پھر تمہارا کوئی قانون ہماری اس حق گوئی کو روک نہیں سکے گا۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟
ہم تمہارے ساتھ ہیں،
ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
چاندنی کا دوسرا نام چاندنی کا دوسرا نام
لڑائی ہماری طرف سے کیسے؟ سن 86 میں شیعہ نے اسلام آباد میں جلوس نکالا۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ 86 میں شیعہ 12,000 آدمی لے کر اسلام آباد پہنچا، تو وہاں جا کر 12,000 آدمیوں کے ذریعے شیعہ نے سیکٹریٹ پہ قبضہ کرا۔ سیکٹریٹ کے باہر دھرنا مار کر شیعہ بیٹھ گئے۔ شیعہ تمہارے سیکٹریٹ کے باہر دھرنا مار کر بیٹھ گئے، اور سپاہ صحابہ نے 2 جون 91 کو کانفرنس کی انٹرنیشنل حق نواز، اور تمہارے اداروں نے لکھا کہ 2 لاکھ کا اجتماع تھا، تو 2 لاکھ آدمی لے جا کر میں بھی دھرنا مار سکتا تھا، میں بھی جلوس لے جا سکتا تھا، میں بھی گھراؤ کر سکتا تھا، اور اگر گھراؤ میں کرتا تو وہاں سے تمہیں نکالنے والا پھر کوئی بھی نہ ہوتا، تم پھر ہماری ساری باتیں مانتے تو نکلتے۔ لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم نے امن کا اظہار کیا، ہم نے تشدد کے ذریعے اور سختی کے ذریعے اپنے مطالبات کو نہیں منوایا، ہم پرامن رہے۔ شیعہ نے 86 میں تمہاری اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور دھرنا مار، اور ہم نے تمہاری اجازت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ انٹرنیشنل حق نواز کانفرنس پر پرامن مطالبات پیش کیے، پھر بھی ہم فسادی۔ سن 87 میں کوئٹہ کے شہر میں ایک سنی لڑکی کا پستان شیعہ نے کاٹا، اور اس کے بعد پولیس اور شیعہ کا مقابلہ ہوا۔ ایک تو یہ پاسداران انقلاب ایران کا صدر اب آج کل پاکستان آیا ہوا ہے، محسن رفائی، سنا ہے نام؟ یہ آیا ہوا ہے اس جگہ پر جو پاسداران انقلاب ایران کا صدر تھا، وہ کوئٹہ میں پولیس اور شیعہ کی لڑائی کے درمیان مارا گیا۔ اس کی لاش کے جیب سے کارڈ نکلا کہ صدر پاسداران انقلاب ایران، یعنی ایران کا بدماش کوئٹے میں آ کر
تمہاری پولیس سے لڑے اور اس کے بدلے میں 22 پولیس والوں کا سر کاٹے. 22 سر کاٹ کر ایرانی گنڈے ان سروں کو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا کر نظام چوک میں فٹ بال بنائے پولیس والوں کے ساتھ. اور وزیر داخلہ اس وقت کا اسلم خٹک تھا, اس نے بیان دیا کہ اس واقعے کے بعد ہم نے 300 ایرانی کوئٹے سے گرفتار کر لیا, اور اعلان آیا کہ ہائی کورٹ کا ایک جج لاہور سے کوئٹے جا رہا ہے جو انکوائری کرے گا. لیکن وہ ہائی کورٹ کے جج کا میں نام نہیں بتانا چاہتا. جب وہ کوئٹے پہنچے تو ایئرپورٹ پر انہیں بتایا گیا کہ جو 300 آدمی یہاں پکڑے گئے تھے ان کو باعزت طور پر رہا کر کے ایران پہنچا دیا گیا. پولیس والوں کے سر شیعہ کاٹے, ان کو فٹ بال بنائے تمہاری پولیس کو, اور اس کے بعد بھی فسادی سپاہی صحابہ, فرقہ پرور سپاہی صحابہ, لڑائی سپاہی صحابہ کرے. 23 مارچ کو لاہور میں علامہ احسان الہی ظہیر مولانا حبیب الرحمان یزدانی کو انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے ایرانی طلبا کے ایک بم کی وجہ سے انہیں شہید کر دیا جائے, پھر بھی فسادی ہم ہیں. 22 فروری 1990 کو مولانا حق نواز کو شہید کر دیا گیا, پھر بھی فسادی ہم ہیں. اور 10 جنوری 91 کو مولانا اسار القاسمی کو شہید کیا گیا, پھر بھی فسادی ہم ہیں. پچھلے سال 23 مارچ کو بم کا دھماکہ مسجد اہل حدیث جھنگ میں ہوا اور 3 آدمی شہید ہوئے ہمارے. مولانا عبدالعلیم یزدانی کا سالہ بھی اس میں شہید ہوا, پھر بھی فسادی ہم ہیں. ہماری لال مسجد کو شیعہ نے آگ لگائی, پھر بھی فسادی ہم ہیں. 16 نوجوان سپاہی صحابہ کے شیعہ نے قتل کیے, شہید کیے, پھر بھی فسادی ہم ہیں. جھگڑا شیعہ کرے, پھر بھی فسادی ہم ہیں. مولانا عبدالصمد آزاد کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا, پھر بھی فسادی ہم ہیں. میں آج اس جلسہ عام میں اعلان کرنا چاہتا ہوں, ساجد نقوی, اگر سپاہ صحابہ تشدد کرتی تو تم پاکستان کے کسی شہر میں ایک قدم بھی چل نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے, اگر سپاہ صحابہ تشدد کرتی تو پاکستان میں کوئی شیعہ مولوی, کوئی ذاکر, کوئی مصنف, کوئی صحابہ کا گستاخ ایک منٹ کے لیے بھی زندہ نہ بچتا. سپاہ صحابہ تشدد نہیں چاہتی, زیادتی نہیں چاہتی, تخریب نہیں چاہتی, فتنہ پروری نہیں چاہتی, تشدد نہیں چاہتی. یہ ہمارا ملک ہے, ہماری اکثریت ہے, ہماری املاک ہے, ہماری اکثریت ہے, ہم نے یہ ملک بنایا ہے, اس پر شیعہ کا کوئی حق نہیں ہے. شیعہ کی آبادی 2% ہے, وہ ایک اقلیتی فرقہ ہے, اس کو اقلیتی فرقے کے بنیاد پر اکثریتی آبادی کے جذبات کا خیال رکھنا ہوگا. اگر اسی طرح شیعہ سنیوں پر زیادتی کرتا رہا, سنیوں پر تشدد کرتا رہا, شیعہ اسی طرح ہمارے حقوق کو پامال کرتا رہا, تو وہ وقت قریب ہے کہ سپاہی صحابہ پھر دوسرا راستہ اختیار کرے اور شیعہ کا نعت کا اس ملک میں ایسا بند کر دے کہ خمینی قبر سے اٹھ کر بھی آئے گا تو پھر ان کا نعت کا کھلوا نہیں سکتا. ساجد نقوی کہتا ہے کہ یہ پاکستان آزاد پاکستان ہے, ہم جہاں چاہیں جلوس نکال سکتے ہیں. یہاں فیصل آباد میں اس نے پریس کانفرنس, اس نے کہا کہ ہم جہاں چاہیں جلوس نکال سکتے ہیں. میں آج فیصل آباد ہی کے اس جلسے میں ساجد نقوی کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم تو کہتے ہو نا کہ جہاں چاہیں, راول پنڈی میں جس گلی میں تیرا گھر ہے اس گلی سے جلوس نکال کر دکھا.
نواز کا دوسرا نام
ٹرنک بازار راول پنڈی میں ساجد نقوی کا گھر, اور ٹرنک بازار میں بھی ایک گلی ہے. میں بازار کی بات نہیں کرتا, بازار میں تو تمہارا باپ بھی جلوس نہیں نکال سکتا, لیکن اپنی گلی میں جہاں تمہارا گھر ہے وہاں تو تمہارا گھر ہے. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم 10 محرم کو اپنی گلی سے جلوس نکال کر دکھاؤ. اور ایک اور بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں سپاہی صحابہ کوئی غیر قانونی جلوس اور کوئی غیر روایتی جلوس ایک قدم کے لیے بھی نکالنے کی اجازت نہیں دے گی. دے گی؟ میں اپنے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ وہ جلوس جو پہلے نہیں نکلا, وہ جلوس جو روایتی یا قانونی نہیں ہے, اس جلوس کے لیے کوئی شیعہ اگر کوشش کرے تو اسے طاقت کے ذریعے روکا جائے. آپ اس کے لیے تیار ہو؟ آپ اس کے لیے تیار ہو؟ اور میں شیعہ سے کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ ایران ہمارے پیچھے اور تمہارا وہ کمانڈر محسن رفائی بھی آیا ہوا ہے, میں تمہیں ایک اور چیلنج کرتا ہوں. شیعو, پورے پاکستان میں اپنے کسی جلوس کے لیے نیا لائسنس لے کر دکھاؤ. اور میں میاں نواز شریف سے کہتا ہوں کہ تم بھی کوئی نیا لائسنس دے کر دکھاؤ.
اگر تم نے پاکستان اتواد کا دوسرا نام
للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے.
ہم پرامن ہیں, ہم پرامن ہیں, ہم امن رکھنا چاہتے ہیں, یہ ہمارا ملک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اہل سنت کے حقوق کو پامال کرو. میں فیصل آباد کی انتظامیہ سے, ڈویژنل انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ سپاہی صحابہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ امن قائم رکھنے کے لیے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی, امن قائم رکھنے کے. ٹھیک ہے, لیکن 1 محرم کے جلوس کو اگر تم نے روکا تو پھر ہم یہ فیصلہ بدل دیں گے.
بالکل,
اگر 1 محرم کے جلوس کو تم نے روکا تو ہم یہ فیصلہ جو تمہارے ساتھ تعاون کا ہم نے کیا ہے, یہ فیصلہ سپاہی